السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اسی مافیا کا حصہ ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سزائیں دلانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم اب سے کچھ دیر بعد پیش کرتے ہیں۔ بھارت کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کوئی بھی شرارت کرتی ہے تو اس کا سختی سے جواب دیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ کارگل جنگ کے 20 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے منعقد ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سنی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد بھارت نے دوسرے مرحلے کی بات چیت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ آج ہفتے کو یوم شہداء کشمیر کے موقع پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں۔ اس سے پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے لیڈروں کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے شہدا کی یاد میں سری نگر میں ایک جلوس نکالنے اور شہر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع شہدا کے قدیم مزار پر ایک جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ دن 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے مرکزی جیل کے باہر ریاست کے مطلق العنان راجہ ہری سنگھ کی فوج کی طرف سے مقامی مسلمانوں کے ایک اجتماع کو منتشر کرنے کے لیے کی گئی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 22 کشمیریوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے مشاورت کی گئی۔ امریکہ، چین، روس اور پاکستان نے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے بین الاقوام مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے اور اس کوشش کے لیے معاف کیجیے کہ اس مقصد کے لیے کوششوں میں تیزی لانی پڑے گی۔ کراچی میں رواں ہفتے نیوز اینکر مرید عباس کے قتل کے پیچھے کروڑوں روپے کے ہیر پھیر اور فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عاطف زمان سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر لوگوں سے کروڑوں روپے بٹور چکا تھا، جس میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ بھی اس گھنٹے میں آپ سنیں گے۔ اور پاکستان میں تاجر برادری نے حکومت کی معاشی پالیسیوں سے اور نئے ٹیکس عائد کرنے پر جزوی ہڑتال کر رکھی ہے۔ یہ رپورٹ بھی کچھ دیر بعد پیش کی جائے گی۔ بین الاقوامی خبروں میں امریکی فوجی عملے کے ایک اہلکار افغانستان میں کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیٹو ریزولوٹ سپورٹ مشن کے بیان کے مطابق ہفتے کے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے، تاہم مشن نے نام یا دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ نیو آرلینز میں شہری عہدیداروں نے وہاں رہنے والوں کو ایک ایسے وقت میں گھروں کے اندر پناہ لینے کی ہدایت کی ہے، تاہم شہر کے 2 ساحلی علاقوں میں رہنے والے تمام افراد کو لازمی طور پر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کاروائیاں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب ساحلی طوفان بیری نے خلیج میکسیکو سے گزرنا شروع کیا ہے۔ صومالیہ میں ایک ہوٹل پر الشباب کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 26 ہو گئی ہے۔ اے ایف پی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کسمایو میں جمعے کو کیے جانے والے اس حملے میں 56 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کینیا کے 3، کینیڈا کا 1، امریکہ کے 2 اور تنزانیہ کے 3 شہری شامل ہیں۔ صومالیہ میں آئندہ ماہ ہونے والے ریجنل الیکشن کے ایک صدارتی امیدوار بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور ممتاز صومالی نژاد کینیڈین صحافی ہڈون نتایات بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ تھیں اس وقت کی خبروں کی کچھ سرخیاں۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک دولت کا تحفظ چاہتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ سسلین مافیا کی طرح پاکستانی
سمن یہ کچھ جھلک تھی اس رپورٹ کی جو ہم پیش کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان اسی مافیا کا حصہ ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سزائیں دلانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس وقت دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ تو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر قانونی ماہر کیا کہتے ہیں یہ تجزیہ بھی سنوائیں گے۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک دولت کا تحفظ چاہتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ سسلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی مافیا رشوت، بلیک میلنگ، دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک دولت کا تحفظ چاہتا ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ججز پر دباؤ ڈالنے والی مافیا کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسی مافیا کا حصہ ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سزائیں دلانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ عمران خان اپنے سیاسی مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو گھناؤنی سازش نواز شریف کو سزا دینے اور میدان سے باہر رکھنے کے لیے رچائی گئی، عمران خان اس میں شامل اور قصوروار ہیں۔ عمران خان اب اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھپیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے اور سیاسی انتقام کی تمام حدیں عبور کر لی گئیں۔ اس حوالے سے مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ سسلین مافیا کے تمام کردار اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر حربہ اور ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں۔
مافیا جو ہے وہ اپنی بزنس امپائر جو بناتا ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے مال اکٹھا کرتا ہے، پھر اگر اس کے راستے میں کوئی دیوار یا ہرڈل یا سپیڈ بریکر آتا ہے تو وہ اس کو پہلے بلیک میل کرتا ہے، ان کے راستے کی دیوار گرتی نہیں تو پھر وہ اس کو طاقت سے بلڈوز کرتا ہے اور رشوت سے اس کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ عمل جو نون لیگ کا ہے وہ اسی مافیا کی طرف اپنا ایکشن اور تعارف وہ گٹھ جوڑ ہے ان کا۔
سسلین مافیا ہونے کا طعنہ دونوں جماعتوں کے افراد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ لفظ پاناما کیس میں دیے گئے فیصلے میں موجودہ چیف جسٹس جسٹس آصف سید کوزا نے استعمال کیا تھا اور کیس کے ملزمان کو سسلین مافیا سے مشابہت دی تھی۔ تجزیہ کار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مافیاز کا کہہ کر عوام کی توجہ ایشو سے ہٹائی جا رہی ہے۔ عام عوام کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہتری کسی ایک شخص کے بس میں نہیں۔
انہوں نے ایک ٹرم بنا دی اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ پاکستان کا واحد ایشو کرپشن ہے۔ اتنی معمولی سی بات ہے کہ ایس اے جماعت کا، انٹرمیڈیٹ لیول کا کوئی اکنامکس کا بچہ ہے، اس کو یار سمپل کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ جتنے پیسے کہہ رہے ہو، فرض کیا کہ وہ سارے جو ہے وہ خزانے میں موجود ہیں، تو کیا پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ حل ہو جاتا ہے؟ کیا پاکستان ترقی یافتہ ملک بن جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ بینگ پرائم منسٹر سے یہ ان کا فرض پہلے بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ جو معاشی مصیبت ہے، آج جو ہڑتال ہوئی ہے بہت سے شہروں میں، یہ لوگوں اور اس حکومت کی بھی کیپیسٹی سے بہت آگے کے مسائل ہیں۔
پاکستان میں سیاسی کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ویڈیو لیک سکینڈل کے بعد جج ارشد ملک کو ہٹانے سے اس میں تیزی آئی ہے۔ اس معاملے میں ایک بار پھر عدالتوں کا کردار ہی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ 16 جولائی کو سپریم کورٹ میں اس کیس سے متعلق درخواست پر سماعت ہوگی، جبکہ العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ماہ بعد 18 ستمبر کی تاریخ سماعت کے لیے دے دی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تو سامعین، یہ رپورٹ آپ نے سنی اور ہمارے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود صاحب موجود ہیں کراچی سے۔ میں جسٹس صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں ایک بات جو وزیر اعظم عمران خان نے کہی کہ ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور مریم نواز نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سزائیں دلانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کا پس منظر جو ہے جج ارشد ملک صاحب کا جو ایک ویڈیو سامنے آیا تھا۔ آپ جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس میں کس کی ذمہ داری آپ کو زیادہ نظر آتی ہے یہ جو واقعہ ہوا؟
دیکھیں بی بی، خان صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مریم بی بی نے جو کچھ کہا ہے اس سے قطع نظر۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ وہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے۔
جی،
اس وقت دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ ہے جو پہلے دن جلد بازی میں انہوں نے پریس ریلیز سنڈے کے دن جاری کر لی، اور دوسرا جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ جو وہاں پر داخل کیا۔ اگر ساری باتوں کو چھوڑ دیں، صرف پریس ریلیز کو پڑھ لیں اور اگر ایفیڈیوٹ کو پڑھ لیں، تو اس میں بہت ہولناک قسم کی باتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ بات وہ خود مان رہے ہیں کہ جب کیس چل رہا تھا تو مجھ سے مختلف لوگ رابطے کر رہے تھے، تھریٹ دے رہے تھے، رشوت آفر کر رہے تھے، اور ایون فیصلے کے بعد بھی میرے ان کے ساتھ رابطے تھے۔ سو مت سو ان کے کہنے کے مطابق فیصلے کے بعد وہ جو ہے جاتی عمرہ میں جا کے کنوکٹ سے ملے بھی, اور اس طریقے سے جو وہ مدینہ میں یا مکہ میں ملے حسین نواز جو کہ کیس میں ابسکونڈر تھے. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے, جو سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے, وہ تو جوڈیشری کے حوالے سے, کیونکہ ایک ایسا کیس جو ان دا فرسٹ پیج جو سپریم کورٹ میں چلا اور سپریم کورٹ نے نیب کو ڈائریکشن دی اور انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد تین ریفرنسز داخل کیے, اور اس پر ایک اور مزید بات یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے جج کو ایک مانیٹرنگ جج مقرر کیا جو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, حالانکہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہے, اور وہاں پر ہمیشہ رپورٹس ہوتی تھی. تو ایک ایسا جج جو ایک ایسا کیس چلا رہا تھا جس میں پاکستان کے تمام میڈیا جو ہے ہر وقت جو ہے ایک ایک منٹ کی خبر دے رہے تھے, نیب جو ہے پوری طرح جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا, سپریم کورٹ کا جج اس کو دیکھ رہا تھا, ہائی کورٹ جو ہے اس کی سپروائزری پاور تھی وہاں پر, اور وہ جج صاحب اور پھر جو مختلف ایجنسیاں اور دوسرے لوگ یہ کر رہے تھے اور وہاں پر یہ اس طریقے سے کام ہو رہا تھا. تو اس میں سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے کیس میں, اتنے اہم کیس میں, جب اتنے بڑے بڑے ادارے انوالو تھے, اگر اس کیس میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ عام کیس میں کیا ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ جوڈیشری کو ہو رہا ہے, سب سے زیادہ سوال جو اٹھ رہا ہے وہ جوڈیشری کو اٹھ رہا ہے. باقی خان صاحب وہ سیاسی آدمی ہے, وہ ایک بات کریں گے, بی بی جو ہے وہ سیاسی ہے اور ان کے والد صاحب جو ہے ان کا اسٹیک انوالو, وہ ڈفرنٹ بات ہے. لیکن مجھے جو بات لگ رہی ہے جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ اتنے بڑے کیس میں اگر اس قسم کی کام ہو رہی تھی اور کسی کو خوف نہیں تھا, بھائی جس نے پہلے دن اپروچ کیا, سوال یہ آپ کے پاس اپروچ کرنے والا کو آیا کیوں, جبکہ وہ شخص وہ ہے جو کہ ہر جگہ میاں صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, عدالتوں میں ساتھ ہوتا تھا, آپ نے ایسے کسی آدمی سے ملاقات کیوں کی؟ اگر اس نے کوئی برائب کی آپ نے کیس کیوں رجسٹرڈ نہیں کیا, آپ نے اس کو کنٹیمپٹ میں کیوں نہیں لے کے گئے, آپ نے اپنے سپیکر کو ہائی کورٹ کو کیوں نہیں بتایا, مانیٹرنگ جج کو کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر حد یہ ہے کہ آپ جو ہے فیصلے کے بعد ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اس ججمنٹ میں یہ خامی ہے یہ خامی, تو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے خامی رکھی, یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو خواجہ حارث جو ان کے ٹاپ کے لائر ہیں ان کو نہیں پتا اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوپ ہول ہے؟ فار گاڈ سیک, یہ ہمارے لیے, ہماری جوڈیشری کے لیے ایک کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب ایک سابق چیف جسٹس نے یہ اپنی پہلے کتاب میں لکھا اور افتخار صاحب کے پروگرام میں کیا, ہم تو ان داغوں کو دھو رہے ہیں لیکن یہ معاملہ اس سے زیادہ سیریس ہے.
تو جسٹس صاحب, یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کے لیے ایک بڑا ہی یہ سیریس معاملہ ہے اور ایک دشوار وقت ہے عدلیہ کے لیے, تو آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے, پھر یہ کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں, عام آدمی تک نہیں پہنچی تھیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں پرانے ماضی کو, ماضی قریب کو, تو اس میں کچھ ایسے ہیں فیصلے اور ایسے ججز اور عدلیہ کے معاملات ہیں جو کہ اس بحران سے قریب آپ کو نظر آتے ہیں؟
ٹھیک ہے بی بی, میں آپ کو بتاؤں, پہلے ایک بات تو تھی, یہ ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے انفارمیشن اتنی زیادہ تھی, خبریں اتنی باہر میں نکلتی, تو یہ ایک بات تو تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا اپنی طرز کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا جب ایسے جب ہائی پروفائل کیسز آ جاتے ہیں تو جج صاحبان کانشس ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے ملک قیوم صاحب کی بھی آئی اور ٹیپ آئی اور اس میں جو بھی تھی وہ سب لوگوں کو کہانیوں کا پتا ہے, لیکن میرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف پرائم ایک سابق پرائم منسٹر وہ اور اس کی پوری فیملی سٹیک پر لگی ہوئی ہے, وہ ایک فیس کر رہی ہے ٹرائل کو اور تمام سپریم کورٹ تک جو ہے اس کو مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ہائی کورٹ کی سپرویژن ہے, تمام میڈیا کی آنکھیں ہیں اور سارے ٹکر اخبار کی سرخیاں بھری ہوئی ہیں. اس کے باوجود اگر یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور پھر ان سے پوچھا, ساری باتیں چھوڑ دو, آپ بعد میں جا کے کانوکٹ کو اس کے گھر میں ملے, ایبسکونڈر کو جا کے مکے مدینے میں ملے, بھائی آپ عمرہ کرنے گئے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ویڈیو ہے نہیں ہے, بی بی جھوٹ بول رہی ہے سچ بولے, میرا اسے تو تعلق نہیں ہے, میں کنفائن کر رہا ہوں اپنے حد تک آپ کی پریس ریلیز کو اور آپ کے ایفیڈیوٹس کو. آپ کیسے نکلیں گے اس سے؟ آپ نہیں نکل سکتے. آپ نے اپنے لیے پرابلم, صرف اپنے لیے پرابلم کریٹ نہیں کیا, آپ نے جوڈیشری کے لیے بہت سوالیہ نشان اٹھا لیا. اسی وجہ سے دیکھیں کھوسا صاحب نے کبھی سو موٹو نہیں لیا, لیکن کیا کریں, مشکل میں پڑ گئے اور وہ جو ہے وہ بھی انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. حالانکہ مجھے ابھی بھی اس پہ ایک وہ شک ہے کہ ابھی اس کی کمپیٹنسی پر تو ڈیفینیٹلی بات ہوگی مینٹینیبلٹی پر, کیونکہ ہائی کورٹ آلریڈی ایکشن لے چکا ہے, ان جج صاحب کو واپس بھیج رہا ہے اور وہ جو ہے ان کا اپیل کا حصہ بنا دیا ہوا ہے. تو ظاہر یہ چیز ہائی کورٹ نے تو دیکھنی ہے, جورسڈکشن بھی ان کی ہے, کمپیٹنس بھی ان کی ہے. لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو سپریم کورٹ یہ کہہ دے, مطلب میں ایک لا اسٹوڈنٹ کی ایسی سے بات کر رہا ہوں, کہ چونکہ یہ معاملات آپ لے لیے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ لینا شاید اس لیے بھی پڑا کہ بھائی اتنا زیادہ سنگین معاملہ, اور خاص طور پر جبکہ سپریم کورٹ کے جج صاحب مانیٹر کر رہے تھے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت, تو یہ بات بہت سیریس ہے. لوگ یہ چھوڑ دیں کہ مافیا کون ہے یا کون نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ان باتوں کو, اور یہ اس کو اگر آپ یہ مافیا کی طرف چلیں گے تو میرا خیال کہ جو ریئل ایشو ہے وہ جو جوڈیشری ہے اس کی انٹیگریٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, وہ اسٹیج پر لگی ہوئی ہے. یہ سیاستدان اسٹیج پر نہیں لگے, یہ ایگزیکٹو اسٹیج پر نہیں لگے ہوئے, یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مریم بی بی کا مسئلہ نہیں ہے, گو کہ ان کے والد صاحب کی زندگی کا تو سوال ہوگا, ان کے بھائیوں کا بھی زندگی کا سوال ہوگا. سوال یہ ہے, یہ ایک ادارے کا ایک ستون کی بات ہے جس پر آلریڈی پہلے سے بہت سے سوالیہ نشان تھے, اور یہ جو سوالیہ نشان ہے یہ بہت سیریس ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس طریقے سے یہ جو ہے اس کو جو ہے سالو کریں گے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا.
تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی ایک دشوار چیز ہے, لیکن اس میں بار بار نواز مریم نواز کا یہ کہنا کہ اب ثابت ہو گیا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بے قصور تھے اور ان کے ساتھ بے انصافی کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا اس کا نواز شریف صاحب کے مقدمے پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں پڑے گا بھی اور نہیں بھی پڑے گا. پڑے گا اس سینس میں کہ جو دو فیصلے ان موصوف نے دیے ہیں نا جی, ایک میں بری کیا اور ایک میں کنوکٹ کیا ہے, یہ میں وتھ اٹموسٹ رسپیکٹ, معاملہ وہاں پر پینڈنگ ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن جو ایشو سامنے آیا ہے جو باعث کا, چاہے اس طرف لے مثال کو میں چھوٹی سی مثال دے, مان لیجئے کہ ان کو اپروچ کیا گیا اور مان لیجئے آنےسٹ تھے ان کو, انہوں نے اس کو انکار کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے انکار کر دیا اور رشوت کو بھی ٹھکرا دیا تو ہو سکتا ہے جب آپ ججمنٹ لکھنے لگیں تو آپ کے ذہن میں یہ وہم ہو, آپ نے رپورٹ تو کہیں نہیں کیا تو یہ بات تو ہوا کہ اس نے کیوں مجھے کیا, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ نے سزا دی. میں دونوں سائڈوں سے کہہ رہا ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب یہ کہے کہ دیکھیں جی انہوں نے جو ایک کیس میں بری کیا ہے یا دوسرے کیس میں سزا کم دی ہے تو یہ غلط کیا ہے کہ یہ تو اپروچ ہو رہے تھے. یہ بی یہ کیس تو میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں 100% غلط ہوں, یہ کیس تو واپس جائے گا ری ٹرائل کے لیے. آپ اس کیس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے, ری ٹرائل تو ہوگا. اب جب ری ٹرائل ہوگا اور دونوں کیسوں میں ہوگا, یہ صرف کنوکشن کے نہیں ہوگا, جو ایکویڈر کا کیس بھی ہے, اب وہاں پر کیا ہوتا ہے اور یہ پھر ایک لمبا عرصہ پھر لگے گا, تو یہ ساری قوم جو اسی مصیبت میں پھنسی رہے گی. یعنی کہ اس ملک کا اس وقت اصل مسئلہ اکانومی ہے, جس میں ہر کوئی مر رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, رو رہا ہے. میرے جیسا جو ہے جو سفید کالر والا اور خوشحال جو ہے وہ بھی اب ٹکے ٹکے کی چیز کا حساب کر رہا ہے کہ بجلی کیا کروں, گیس کیا کروں, یہ چیز خریدوں, وہ چیز نہیں خریدوں. تو بات یہ ہے, تو یہ جو غریبوں جو لوگوں کی حالت ہے اس طرف تو پھر اب توجہ نہیں دیں گے نا, ساری مصیبت تو اس طرف ہے, اصل ایشو پر کوئی نہیں آ رہا. اور یہ آج جو ہمارے خلاف ہے ریکوڈک میں جو 6 ارب ڈالر کا ہمارے خلاف جو ہے فیصلہ سنا دیا, اس طرح جو نیب نے جو اساسوں کی وہ انفارمیشن کے لیے ایک فرم کو انگیج کیا تھا, ان کا بھی ہمارے خلاف جو ملینز آف ڈالرز کا اور بلینز آف ڈالر کا ہو گیا. اور بھائی ہمارے پاس زہر کھانے کو ٹکا نہیں ہے, 6 ارب ڈالر مل رہے ہیں ہم کو آئی ایم سے قسطوں سے, اور 6 ارب ڈالر کی ڈگری آج ریکوڈک میں ہو گئی ہے. تو بی بی ہم جائیں گا کہاں؟ لیکن ہم نے اس مصیبتوں میں اپنے آپ کو گھیرا ہوا ہے, اس کو نکال دو, اس کو مار دو, اس کو تباہ کر دو, اس کو برباد کر دو. یہ تماشے ہو رہے ہیں, نہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی ہے, نہ جو ہے گورنمنٹ کچھ کرتی ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا.
جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. سامعین, جسٹس ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے کراچی سے, اور یہ بات کر رہے تھے اس وقت عدلیہ کو اور ریاستی اداروں کے درمیان جو ایک بحرانی کیفیت ہے اس پر. اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی کی جانب, اور اس کے بعد میں آپ کا تعارف اگلے موضوع سے کرواؤں گی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین, اب آج کا اگلا موضوع ریاست بھارت کی ریاست اتر پردیش کے لا کمیشن نے موب لنچنگ یعنی ہجوم کے تشدد اور ہلاکتوں کے خلاف از خود کاروائی کرتے ہوئے ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے جس کے مطابق حملہ آوروں کو 7 سال اور اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر پولیس افسران یا مجسٹریٹ کو 3 سال کی جیل کا سفارش کی گئی ہے اور یہ مسودہ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا گیا ہے یو پی کے۔ اس مسودے کا نام اتر پردیش ہجوم کے تشدد کے خلاف بل ہے، بل 2019، اور اس بارے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کے بہت ہی ممتاز رہنما ہرش مندر صاحب بھارت سے۔ ہرش مندر صاحب جو ہیں ان کا نام بہت سارے اداروں کے لیے معروف ہے، اور اس میں جو بیشتر سارا کام کیا جاتا ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں، اور اس میں ان کا ایک پورا گروپ ہے جو مل کر کام کرتا ہے۔ ہرش مندر صاحب، خوش آمدید آپ کا اس پروگرام میں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ تو ایک مسودہ قانون ہے اور لا کمیشن نے پیش کیا ہے، تو اس کی سرکاری حیثیت کیا ہے، یعنی اتر پردیش سرکار اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟
نہیں، فی الحال تو بالکل ہی سرکاری حیثیت نہیں ہے، ایک سفارش ہے اور ایک بہت عمدہ سفارش ہے
جی،
لیکن جس طرح کے حالات ہیں اتر پردیش میں، یوگی آدتیہ ناتھ مکھیہ منتری ہیں، مجھے بہت آشچریہ ہوگا اگر یہ ایکچولی پاس ہو، لیکن اس کی سفارش بھی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ پبلک ڈسکورس میں ایک ضروری اور اہم ہسپشیپ ہے اور اس پہ بات چیت کرنے ضروری ہے۔
اچھا، تو اس میں جو مجھے خاص بات لگتی ہے اور جو مجھے بہت اچھی لگی میرے خیال میں، جو بہت ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سارے واقعات میں لنچنگ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتظامیہ تھی اس کی غفلت بہت زیادہ کار فرما تھی، یعنی گھنٹوں تک لوگ پیٹتے رہے کسی شخص کو اور کوئی بچانے نہیں آیا اور پھر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ کے خیال میں اس پہ کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے جو مختلف ہے پرانے شد قوانین سے؟
یہی سب سے اہم پہلے مجھے لگتا ہے کہ سزا کو بڑھانا وغیرہ یہ بہت اثر نہیں کریں گے، لیکن سرکاری ادھیکاری جو پولیس کے ادھیکاری ہیں یا لوکل جو میجسٹریٹ ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری نام رکھائیں اور ان کو سزا ہو اور جیل کی سزا ہو سکے، یہ ایکچولی ہم جو مانو ادھیکار میں کام کر رہے ہیں کافی وقت سے ہماری یہی سفارش بھی رہی ہے۔ میں بھارت کے نیشنل ٹریجی کاؤنسل کا ممبر تھا، ہم نے کریمنل وائلنس بل بھی جب بنایا تھا اس میں بھی ہم نے کہا تھا، کیونکہ میں سرکار میں رہا ہوں، اگر سرکاری استھانیہ جو لوکل سرکاری ادھیکاری ہیں وہ چاہیں تو نہ دنگا ہوگا، سامپردائک دنگا، اور نہ ہی لنچنگ ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ادھیکار بھی ہیں اور وہ جانتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا فرض نہیں ادا کرتے ہیں اس کارن سے کہ وہاں کی حکومت چاہتی ہے یا ان کے اپنے دل میں بھی کچھ قومی نفرت ہے، تو اتنا بڑا اپرادھ ہے، لیکن اس میں ہم مطلب موجودہ قانون میں اس کے ہم اپرادھ کے روپ میں ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، تو یہ بدلاؤ آئے گا اگر ایسا قانون پاس ہو، اور مجھے ابھی بہت کم امید ہے کہ یہ ایکچولی پاس ہوگی، یہ پورے حالات کو بدل سکتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرا اپنا ایکسپیرئنس اتنے سالوں کا رہا ہے سرکار کے اندر، اگر سرکاری ادھیکاری چاہے تو ایسے کوئی گھٹنا نہیں ہوگی یا شروعات میں ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔
اچھا ہرش مندر صاحب، اس سے پہلے جو قوانین ہیں اس طرح کے تشدد کے خلاف، ان کی کیا نوعیت ہے اور کیا اس میں جو سزائیں تجویز کی گئیں وہ دی گئیں ہیں لوگوں کو؟
دیکھیے، کی بہت ساری گھٹنائیں ہوئی ہیں، لگ بھگ 200 گھٹنائیں جو جانی گئی ہیں، کئی نظر میں بھی نہیں آئے ہیں، ان کا جو پولیس کا رویہ جو رہی ہے लगभग पूरे देश में वो उल्टा रहा है कि जो मारा गया है उसको वो गुनहगार मान रहे हैं। खासकर ये मामले आए के हैं तो अगर गाय को मारने के अफवाह या आधार से एक भीड़ आपको मारती है तो पुलिस की रवैया ये रही है कि आप ही अपराधी, मुख्य अपराधी तो आप ही हैं, आपने गाय को मारने की कोशिश की और जो भीड़ जिसने आपको मारा वो मतलब वो उत्तेजित हो गई, कुछ लादी की। लेकिन तो प्राय हम देखें कि उल्टा जो जो विक्टिम है उसे गुनहगार के तौर पे ट्रीट किया गया है पुलिस के द्वारा, इसलिए ये बदलाव बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो उस वक्त भी नहीं बचाते हैं, बाद में उन्हीं को ही गुनहगार बनाते हैं, ऐसा देश भर में अनुभव रहा है। लेकिन कुछ उदाहरण है, दो केसेस झारखंड में जहाँ ये भी दिखाता है कि अगर वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं वो अपने अपने जमीन के हिसाब से काम करें, तो दो केसेस में सजा हुई है अब तक लिंकिंग में, लेकिन ज्यादातर मामलों में नहीं हुआ है।
हमारे प्रोग्राम में कुछ रिकॉर्डिंग की थी हमारे जो नुमाइंदे दिल्ली में हैं, उन्होंने बात की थी डॉक्टर तस्लीम रहमानी से जो कि इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ कई मुजाहरों में उन्होंने शिरकत की और काम कर रहे हैं। उन्होंने यही बात जो आपने कही, उन्होंने कहा कि झारखंड में तबरेज पर हमला करके उसको हलाक जिन लोगों ने किया उन पर कत्ल के मुकदमा तो कायम हुए लेकिन 11 लोगों को मुलजिम बनाया गया, लेकिन तबरेज को भी चोर बनाने की कोशिश की गई। तो इसका नतीजा यह है कि जो भी हमारे पास कानून मौजूद है अगर मजलूम को मुजरिम बना दिया जाए तो उस सूरत में तो कवानीन हल्के हो जाएंगे, तो ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं।
ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का बन गया है कि लिंचिंग होगा तो अगर कोई कार्रवाई होगी भी तो दोनों के खिलाफ, तो एक तरह से समझौता कॉम्प्रोमाइज के लिए फिर दोनों पार्टी को बिठाया जाता है सामाजिक तौर पर कि आपको भी सजा होगी और हमें भी हो सकती है, जिससे हम दोनों ही मामले को छोड़ लें। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कानून बने जो सरकारी अधिकारी जो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं
जी।
उनको वो दोषी अपराधी माना, उसको एक अपराध तो बहुत बड़ा है लेकिन देश का कानून आज उसे अपराध के रूप में पहचानता नहीं है। ये बदलाव इस जो ये जो ड्राफ्ट बना है ये इसका सबसे अहम पहलू है।
अच्छा, मुझे क्योंकि मालूम है कि इस वक्त आपके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप जो मुसलमानों की लिंचिंग है, क्योंकि इस वक्त ये ज्यादा एक मामला प्रोमिनेंट है कि गौ रक्षा के नाम पर और दूसरी बातों पे, लेकिन बहरहाल आप एक मजमूई तौर पर अकलियतों के हकूक के लिए काम करते हैं, तो ये जो लिंचिंग के वाकयात हैं इस वक्त इंडिया में क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं या दूसरी मजाहिब और दूसरे नस्ली ग्रुहों के खिलाफ भी हैं?
ओवरवेलमिंगली जो लार्ज नंबर्स हैं, जैसे बहुत कम आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े तो उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन एक एक डेटा पोर्टल इंडिया स्पेन के नाम से है, तो उन्होंने 2010 के बाद गाय से संबंधित जो लिंचिंग हुए हैं उस और जो अंग्रेजी अखबारों में जिनके बारे में खबर छापी गई है उसका उन्होंने संकलन किया, उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसमें ये कहा गया कि 97% जो इंसिडेंट हुए वो 2014 के बाद, मतलब नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद 97% ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और 86% जो लोग मारे गए थे वो मुस्लिम थे, 8% भले, तो सिर्फ 6% बाकी लोग। तो ये मुख्य रूप से टारगेटेड वायलेंस है जिसमें कहीं कहीं दलित और आदिवासी भी गाय के नाम पे मारे जाते हैं क्योंकि वो भी कई बार गाय का मीट मांस खाते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का एक रास्ता है और इसके जवाब में इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने कारवाने मोहब्बत के नाम से एक پورا ایک مہم چلایا ہے پچھلے دو سال. ہم نے یہ فیصلہ کیا ایک گروپ ہماری بنی ہے, تو جہاں جس گھر میں بھی لنکنگ ہو دیش کے کسی کونے میں, ہم لوگ وہاں جا کے ان کے دکھ میں شامل ہوں گے اور ان سے معافی مانگیں گے اور ہم ان کے انصاف کی لڑائی میں شامل ہوں گے. تو ایسے لگ بھگ ہم نے 29 ایسے سفر کیے ہیں اب تک. تو جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور دیش دیش کے آلموسٹ دلوں کے بیچ میں اتنا گہرا پارٹیشن بن رہا ہے اور ہم سب کو اس کے خلاف لڑنا بہت ضروری ہے.
درست, میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا ہرش مندر صاحب. یہ کاروان محبت پہ میری بات بھی ہوئی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ ایک پورا پروگرام کریں اور آپ کے یہ جو بہت ہی اچھا ڈاکومنٹیشن ہے سائنٹیفک طریقے سے بنائے گئے ہیں, تو ان کو بھی ہم اپنے سننے والوں کو فیس بک پر یا اپنے دوسرے جو اپنے ویب سائٹ اس پہ دکھائیں. تو آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. سمین, بھارت میں انسانی حقوق کے ایک انتہائی ممتاز رہنما ہرش مندر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی کی طرف اور اس کے بعد میں اگلے موضوع کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں. آئی ڈی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہ پروگرام 972 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے اور آپ اسے براہ راست ہمارے ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
سمین, میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ پاکستان میں ہمارے بہت سے صارفین ہمارے ویب سائٹ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے آج کل, یہ ہمیں شکایت کرتے ہیں. تو یہ جو ایپ ہے اس کے ذریعے آپ ہمارے ویب سائٹ تک جا سکتے ہیں, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. اور اب جو موضوع ہے وہ ایک بار پھر انسانی حقوق کا ہے لیکن پاکستان سے متعلق. وہ یہ کہ سندھ میں انسانی حقوق کی وزارت کے نئے جو فوکل پرسن کی تعیناتی ہے اس پر ایک تنازع موجود ہے اور جو حزب مخالف کی جماعتیں وہ سوال اٹھا رہی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ملزم کو کیوں تعینات کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ سندھ میں انسانی حقوق کی وزارت کے نئے فوکل پرسن افتخار لون کی تعیناتی پر پاکستان کے ایوان بالا میں قائمہ کمیٹی سینٹ برائے انسانی حقوق کے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے ڈی پی او گھوٹکی کو ڈرائیور تشدد کے مقدمے کے ریکارڈ سمیت طلب بھی کیا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو افتخار صاحب ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور پر تشدد کیا تھا, تو ظاہر ہے کہ ایک انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم, اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں لیکن یہ بتا دوں کہ میر افتخار احمد خان کی تعیناتی پر وزیر انسانی حقوق کے ترجمان نے واضح کیا کہ سندھ میں وزارت رضاکارانہ طور پر فوکل پرسن کی تعیناتی میں میرٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس معاملے پر مزید غور بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن افتخار چودھری صاحب اور آپ سب کی جانے پہچانے انسانی حقوق کے ایک انتہائی ممتاز رہنما ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. تو پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ دونوں کا, اور پہلے افتخار صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, تو آخر پھر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ کوئی ایسا شخص جس پر ایک الزام موجود ہے انسانی حقوق سے ہی متعلق اس کو تعینات کیا جائے؟
دیکھے جی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے لائن پہ لیا اور پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کی. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو قائمہ کمیٹی کے بڑے ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ رہتے ہیں, میرے محلے میں رہتے ہیں, ان لوگوں نے کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کی؟ کہا کیا ان لوگوں نے بازاروں میں کھڑے ہو کے لوگوں کے ستر نہیں اتارے اور غنڈہ گردی کی جگہ قابو کی, الزام کسی کے اوپر لگا دینا اور پھر خود اپنی حالت یہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں, مگر میں کیا نام لوں ان لوگوں کا, پورے علاقے کی دہشت اور कर रहे हैं और ये हम हुकूमत की बात करते हैं।
मैं एक बात यहाँ पे नहीं, मैं आप बात करते रहेगा, मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहती हूँ कि मैंने फरतुल्ला बाबर साहब को भी एक कोशिश की थी कि वो इस प्रोग्राम में आए, और ताज हैदर साहब से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन वो इस वक्त मसरूफ थे तो उन्होंने माजरत की, तो इसलिए वो लोग तो मौजूद नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी उनकी तरफ से कि देखिए, एक बेइंसाफी और एक खिलाफ वर्जी जवाब नहीं बनती एक दूसरी गलती का। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में ये दानिशमंदी पर मबनी फैसला था या नहीं कि एक ऐसे आदमी को।
देखिए मेरी बात में इतिहास साहब का आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने इंसानी हकूक के लिए बड़ा काम किया है, बेवाओं के लिए NGO चलाई है,
अच्छा।
उनके अपने ट्रस्ट हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब एक एलिगेशन है उस हुकूमत में, सिंध में वो रहते हैं
जी।
और उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि उन्होंने अपने ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया
जी।
पर क्या किसी एक के ऊपर इल्जाम लगाने के, या तो वो हो ना कि वो इल्जाम अदालत में साबित हुआ हो, उनको सजा हुई हो, और फिर उसके बाद जब वो एक मुजरम की हैसियत से डिक्लेयर हो चुके हों, तो फिर अगर उनको लगाया जाए तो फिर तो एक सवाल बनता है। लेकिन किसी के ऊपर भी एक इल्जाम लगा के आपको FIR कटवाने का नहीं पता कि सिंध में क्या जुल्म ज्यादतियाँ होती हैं, मुखालफीन की किस तरह किरदार खुशी की जाती है, किस तरह उनको थानों में, कचहरियों में, अदालतों में जलील किया जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप अपनी जानब से किसी अपने नुमाइंदे को कहें कि तहकीक करें कि क्या इफ्तिखार साहब ने अपने किसी मुलाजम के ऊपर तशद्दुद किया है, और तशद्दुद करने के बाद वो उस मुलाजम के ऊपर ज्यादती साबित हो चुकी है और वो कुछ सजा पा चुके हैं। बाकी आप इल्जाम अगर लगाना है FIRें चाहती हैं तो वो तो इमरान खान के ऊपर भी FIR मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर केसेस हैं और बेशुमार छोटे मोटे केसेस बने हुए हैं, हर सियासी कारकुन के ऊपर केस बना हुआ है।
और इसमें एक अहम बात ये भी है कि इसमें उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा इफ्तिखार साहब को।
एक जुमला कहने दीजिए
जी जी सर,
पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मौसम है या जमहूरियत के जो मीनार हैं उसको खुदारा इस तरह न समझे कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका में आप 2-250 साल की जमहूरियत की बात कर रहे हैं, अभी तो जमहूरियत सर उठा रही है। तो ये पर्चे FIR और इस तरह के जूते इल्जाम तो लगते रहते हैं। बाकी मैं चैलेंज करता हूँ मसला नवाज कोकर को, मेरा नाम इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी है, मैं उससे मोहल्ले में रहता हूँ, मैं 10 बंदे बता दूंगा कि इनकी खोकर फोर्स हुआ करती थी, लोगों के ऊपर छोड़े जाते थे, जो लायर्स मूवमेंट थी उसमें भी खोकर फोर्स का एक किरदार था, जिसका एतराज एक्शन ने खुद एतराफ किया जो आज ये उनकी पार्टी ने खड़े को पास किया।
नहीं, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिन्हें हमने भी रिपोर्ट किया अपने प्रोग्रामों में, लेकिन ये भी एक वाकया था। इसमें अहम सिर्फ ये बात थी क्योंकि तशद्दुद के वाकया तो अगर आपको याद होगा तो एक पोलिंग बूथ में इलेक्शन के दौरान थप्पड़ मारा था जो वहाँ पे काम कर रही थी खातून उनको। तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरे जो पार्टियाँ उनके इल्ज़ाम नहीं होते। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे मौजूद हैं, डॉक्टर मेहदी हसन साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक फरीकैन में अदालत से बाहर समझौता भी हो गया था और इसीलिए इफ्तिखार साहब जो है उन पर से मुकदमा भी खत्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अहमियत है इस तरह, मतलब क्योंकि ये तो हम सबको मालूम है कि हर जमात में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई इल्ज़ाम किसी पर आयद होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके ख्याल में लोगों पर?
देखिए, जो जहाँ तक इल्ज़ाम का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इल्ज़ाम की अहमियत कुछ कम हो गई है, इसलिए कि हमारे यहाँ सियासतदानों पे खास तौर पे और आम लोगों पे इल्ज़ाम बेशुमार लगते रहते हैं, और क्योंकि उनका कोई नतीजा नहीं निकलता इसलिए लोग 2-4 रोज में उसको डिस्कस करके TV पे भी आ जाते हैं, मीडिया में भी, फिर भूल भाग जाते हैं उसको। तो इल्ज़ाम लगना कोई सीरियस चार्ज नहीं समझा जाता पाकिस्तान के माशरे में। जहाँ तक आपने जमहूरियत की बात की है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, और मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, क्योंकि मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि एक मजहबी रियासत है और मजहबी रियासत जो है वो डेमोक्रेटिक रियासत नहीं हो सकती। یا مذہبی ریاست ہو سکتی ہے یا ڈیموکریٹک ہو سکتی ہے. تو جب تک جمہوری اصولوں پہ عمل نہ کیا جائے اس وقت تک اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور پہ مار پیٹ کی, اس کے ساتھ زیادتی کی, ایسے کیسز خاص طور پہ ایک جاگیرداری نظام میں جو سندھ میں موجود ہے, خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں تو بہت ہے, وہاں یہ بات بہت عام ہے کہ کسی ملازم پہ یا کسی محروم طبقے کے آدمی پہ کوئی اہل ثروت جو ہے وہ بڑی آسانی سے ظلم کر سکتا ہے, مار پیٹ کر سکتا ہے, اور جہاں تک عدالت میں اس کے صلح کرنے کی بات ہے وہ صلح بھی کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کیونکہ ایک محروم طبقے کا آدمی اور ایک اہل ثروت, وہ صلح بھی زبردستی ہوتی ہے اور ایسے کیسز میں عام طور پہ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جمہوری اصول جب تک رائج نہیں ہوں گے, اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہ ہو, جس کی کنڈیشنز پاکستان میں کچھ بہت اچھی نہیں ہے, اس وقت تک اس قسم کے واقعات کی روک تھام پاسبل نہیں ہو.
ڈاکٹر صاحب, میں ویسے افتخار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, افتخار چوہدری صاحب کا, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا میں نے ان دو ناموں کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فون ہی کسی نے نہیں اٹھایا. تو ظاہر ہے کہ کسی معاملے پر بات اسی طرح صحیح ہو سکتی ہے جب دونوں موجود ہوں, الزام لگانے والے بھی, اور جیسا کہ افتخار صاحب نے کہا اس سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی خلاف ورزی ہے. آپ نے بھی یہ بات کہی کہ ایک جاگیردارانہ نظام میں بار بار ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ افتخار چوہدری صاحب بھی اس میں موجود رہیں. وہ مسئلہ ہے پاکستان میں تعلیم کا, اور اس بارے میں ایک یونیسکو کی رپورٹ ابھی سامنے آئی تھی کہ سن 2030 تک جو ایک گول مقرر کیا گیا تھا کہ پاکستان میں ہر بچہ کم از کم تعلیمی پرائمری تعلیم مکمل کرے گا, وہ جو ہے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور چار میں سے ایک بچہ پرائمری تعلیم تک حاصل نہیں کر سکے گا. تو اس پر ایک ہماری ٹی وی نے ایک رپورٹ بنائی تھی, وہ تھوڑی سی رپورٹ سن لیجیے, پھر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پر بات کریں.
50 سال پہلے جس طرح سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا, اگر ہم ایجوکیشن پروگرامز کی بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد اب تک 50% نوجوان جو ہیں وہ بھی تعلیم کے 12 سال مکمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. پاکستان میں تعلیمی بحران پر تحقیقی کتاب کی مصنفہ اور واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر سے منسلک نادیہ نبی والا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیا مسائل ہیں, کیا ایشوز ہیں, کی ایشوز ہمارے ہیں کیا. اگر ہم پاکستان کو اوورال دیکھتے ہیں تو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, مینیجیریل ایشوز ہیں, اور جو خاص طور پہ ٹارگیٹس مس کر رہے ہیں ایس ڈی جیز کے حوالے سے.
سو آئی تھنک جو کی ایشو ہے از, ایک تو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ماں باپ تعلیم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, تعلیم ملتا نہیں ہے ان کو. اگر تعلیم ملے گا تو بچوں اسکول جائیں گے. تو آئی تھنک پہلے سے پہلے ہمیں تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے. مطلب پاکستان میں زیادہ تر بچے جو 3 سال گزارتے ہیں اسکول میں وہ ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان میں, اور اگر ہم دیکھیں کہ کافی وہ آدھے بچے جو پڑھ بھی سکتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا.
کوالٹی آف ایجوکیشن آپ کو لگتا ہے زیادہ کنسرن ہے انسٹیڈ آف ریسورس ایشوز؟
یا کوالٹی ہم کہتے ہیں مگر اس کا کوئی سوچتا نہیں کہ کوالٹی کا مطلب کیا ہے. ہم اتنی بیسک لیول پہ ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے,
تو لٹریسی میں بھی اس کو ہم کہیں کنیکٹ نہیں کر پاتے.
لٹریسی ایگزیکٹلی. اور اگر ایک اسکول 3 سال بعد ایک بچے کو ایک قابل نہیں کر سکتا کہ وہ ایک جملہ پڑھے تو اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟
رائٹ. تو ٹارگیٹس جو مس کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, جو یونیسکو کی رپورٹ میں کوٹ کیا گیا کہ 5th standard تک بھی ہمارے جو اوور آل ہم نمبرس دیکھ رہے ہیں ان میں 50% جو بچے ہیں یا 25% جو بچے ہیں ایٹ 5th standard اور 12th standard تک, جو آلموسٹ 50% جو نوجوان ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں سسٹم سے, ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں؟
اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو زیادہ تر ہمارے بچے جو پرائمری ایج میں ہیں, 5 سے لے کے 9 ایج تک, وہ زیادہ تر اسکول میں ہیں, تو ان کی جو ڈراپ آؤٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کوالٹی سے لنکڈ ہے.
اور اسٹرکچرل ریفارمس کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یا مینیجیریل ریفارمس کی؟
آئی تھنک یہ اسٹرکچرل اور مینیجیریل کی بات ٹیکنیکل لیول پہ ہوتی رہتی.
تو یہ کچھ جھلک تھی اس رپورٹ سے. اب میں افتخار صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں تعلیم جو تھی وہ بہت اوپر تھی, اور اقدامات بھی ہوئے ہیں. اور جیسا کہ کے پی کے میں جو صوبوں میں ہے, تو پنجاب اور کے پی کے میں ہمیں اس کے پہلے سے اثرات بھی نظر آتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑی تشویشناک بات ہے کہ پرائمری لیول تک بھی بچے نہ پہنچ سکیں, اور خانگی, جہاں تک بات یہ ہے کہ جب وہ پرائمری پڑھ بھی لیتے ہیں تو جس کو لٹریسی کہتے ہیں خانگی, وہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک جملہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ؟
حکومت کا یہ ٹاپ ایجنڈا ہے, اور ہمارے عمران خان اپنی پوری 22-27 سالہ جدوجہد میں یہی کرتے ہیں. انہوں نے نہ صرف ان بچوں کی ایکل تعلیم کی بات کی, بلکہ انہوں نے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو جو 22 لاکھ بچے ہیں ان کا بھی ہمیشہ ذکر کیا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ اگر پاکستان میں دور میں کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو تعلیم کے میدان میں کرنی ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا مسئلہ بنا کہ وزیر تعلیم چوری شفقت محمود سے میرا انٹریکشن ہوا, اور وہ انہوں نے کئی پریس کانفرنس میں ہماری پارٹی میں بھی کی کہ ہمارے رستے میں جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے,
جی ہاں, صوبوں کے پاس چلے گئے یہ تعلیم, بالکل درست,
صوبوں کے پاس چلی گئی, ٹھیک ہے. اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی, ایک تو یکساں سارے تعلیم میں پرابلم آ گیا, دوسرا صوبوں کی ترجیحات ہیں. اب آپ اگر دیکھیں کے پی کے, جس میں سے میرا بیسیکلی تعلق ہے, آپ یقین کیجئے کہ 6-7 سال سے تعلیمی نظام اتنا بہترین ہوا ہے کہ ایسے اسکول ڈیولپ ہوئے ہیں, انٹرنیشنل این جی اوز نے ہماری سپورٹ کی ہے, یونائٹیڈ نیشنز کے اداروں نے سپورٹ کی ہے, خود گورنمنٹ کی ول تھی کہ اسکول بڑے ڈیولپ ہوئے. اور میں تو اپنے گاؤں نلہ کی بھی آپ کو مثال دے دوں کہ وہاں پہ خواتین جو اسلام آباد میں کوارٹروں میں رہتی تھی تنگ جگہ پہ, انہوں نے شفٹ کیا اپنے آپ کو گاؤں میں کہ اسکول میں ایجوکیشن, ٹیچر افادہ کی کوالٹی اور حاضری اور ایجوکیشن بڑی امپروو ہوئی. اب یہ ضرور ہمیں ایک سپورٹ چاہیے. اب پنجاب میں جو پڑھا لکھا پنجاب سے لے کے بیچ میں شہباز شریف صاحب کا جو عرصہ رہا, اور پنجاب آپ کو پتا ہے پاکستان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے.
تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کم ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بتا سکیں, کیونکہ بس
اختصار میرا تعلیم کے موضوع ہمارا اتنا دلچسپ موضوع ہے,
لیکن یہ تو ہم اس پہ راؤنڈ ٹیبل بھی ابھی کر,
اتنا وقت نہیں ہوتا.
جی ہاں,
لیکن یہ میں آپ کو شور بھی دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ رستہ بنائے گی,
اور اس کا
کورس جو ہے پرائمری میں نہ جانا یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ہم ضرور قبول کریں.
ڈاکٹر صاحب, آپ سے اب میں پوچھوں گی, کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سے بھی بہت گہرا تعلق ہے, اور آپ نصاب کی جو کمیٹی تھی کریکولم کی اس میں شامل رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو خانگی کا معاملہ ہے کہ پرائمری اسکول کا بچہ ایک جملہ تک نہیں پڑھ سکتا, یہ نصاب کی خرابی ہے یا اچھے ٹیچر نہیں ہیں؟
دیکھیے, میں صرف ایک دفعہ نہیں, مختلف حکومتوں میں یہی کام کر چکا ہوں ان کے کہے پہ, لیکن ہماری بتائی ہوئی ہدایات پہ کسی حکومت نے عمل نہیں کیا. جو کمیٹیاں بنائی گئیں, اب یہ ہے کہ ان کی رپورٹس بھی دستیاب نہیں ہیں کہ کہاں گئیں جو رپورٹس ہم نے تیار کر کے دی. اس میں دو تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی ایجوکیشن ریفارم کی بات کی جاتی ہے, اور میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کی تعریف کرنے یا اس کی برائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایجوکیشن ریفارم کی بات ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ہائر ایجوکیشن سے شروع کی جاتی ہے. پرائمری ایجوکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, جو بنیاد ہے. ہمارے یہاں مسائل پرائمری ایجوکیشن سے شروع ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق 40% بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پرائمری پاس کرنے سے پہلے. اس لیے یہ سوال کہ ان کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے, کیونکہ پاکستان میں اہم ہونے کے لیے, اہم شخصیت ہونے کے لیے اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لہذا تعلیم کی کوئی اہمیت کسی حکومت کے نزدیک رہی نہیں, صرف दिखावे के लिए कुछ जरूर ऐलानात हो जाते हैं, कुछ एक्शन ले लिए जाते हैं, लेकिन संजीव जी से कोई काम नहीं किया जाता। प्राइमरी एजुकेशन के तीन मसाइल हैं जो मैं मुख्तलिफ हुकूमतों को बताता रहूंगा वक्त के तौर पर। पहला मसला है करिकुलम का
जी,
जो मौजूदा करिकुलम है पाकिस्तान में, उसको पढ़ के कोई ऐसी कौम नहीं बन सकती जो तरक्की याफ्ता कौमों का मुकाबला कर सके। दूसरा मसला है टीचर्स ट्रेनिंग का, जो टीचर सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो एक तरक्की याफ्ता एजुकेटेड नस्ल पैदा कर सके। और तीसरा मसला है सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के सोशल स्टेटस का, जब तक उनका सोशल स्टेटस बुलंद नहीं करेंगे आप, अच्छे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे। सिर्फ वो आदमी स्कूल टीचर बनता है आजकल जिसको और कोई काम नहीं मिलता, वो कहता है चलो स्कूल में पढ़ा लेते हैं, जब कोई अच्छा काम मिलेगा तो छोड़ देंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर मेहदी हसन साहब हमारे साथ थे और इंसानी हकूक के मारूफ कारकुन और इंसानी हकूक के कमीशन के चेयरपर्सन, इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई इफ्तिखार चौधरी साहब थे। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में ताजिर बरादरी ने हुकूमत की पॉलिसियों और नए टैक्स आयद करने पर एहतजाज के लिए जुजवी हड़ताल की हुई है। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हालिया बजट में टैक्स इस्लाहात मुतारिफ करवाई थीं और इस जिमन में मजीद अफराद को टैक्स के दायरा कार में लाने के लिए इकदामात किए गए थे। ताजर बरादरी ने इन हुकूमती इकदामात पर तहफुजात का इजहार करते हुए 6 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। ताजरों के तहफुजात दूर करने के लिए हुकूमत ने ताजर तंजीमों के साथ मुजाकरात किए जो नाकाम हो गए थे, जिसके बाद हफ्ते के रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा और पिशावर समेत तमाम बड़े शहरों में ताजर बरादरी ने कारोबार जुजवी तौर पर बंद रखे और मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। ताजिर तंजीमों के मुताबिक चारों सूबों की अंजमन ताजरान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत की जानब से नाफज किए गए इजाफी टैक्स और शराइत से उन्हें कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है।
तो सामिन, ये रिपोर्ट थी। पाकिस्तान में ताजिर बरादरी ने जुज़्बी जो हड़ताल की हुई है, कोशिश कर रहे हैं हम इसमें लेने की आसिफ हारून साहब को, जो चेयरमैन है बोल्टर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के, और जाहिर है कि गहरा ताल्लुक है इनका सार्फिन से। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हारून साहब। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और अब आप हमें बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जिस पर ये जुज़्बी हड़ताल है।
बुनियादी तौर पर हकूमत डॉक्यूमेंटेशन का एक अमल लाना चाहती है। वो ताजिर बरादरी जो कि आज तक हुकूमत के साथ कदम पर कदम चलती आई है, अब अफसरों पर एहतजाज है क्योंकि तरीके कार गलत है। वो ये चाहते हैं जिस बच्चे को तरबियत तालीम इब्तदाई न दी गई हो उससे मैट्रिक का इम्तिहान लेने वो कहाँ दे पाएगा। हम जिस तरह हुकूमत ने कहा हम 1000 cc की गाड़ियाँ, 500 गज का घर या इससे मुसावी जो भी चीजें मरहला वाइज हम तैयार हैं देने को, मगर जब वो ये कहती है कि दुकानदार में छोटे लेवल का दुकानदार भी 50,000 रुपए से ऊपर की सेल अनडॉक्यूमेंटेड नहीं कर सकता या 20 लाख रुपए तक का कॉटन इंडस्ट्री का सरमाया पहले 50 लाख रुपए था आज 20 लाख रुपए कर दिया है। पहले हम 3-phase कॉटन इंडस्ट्री वाले अपनी बिजली के मीटर हासिल कर सकते थे साइट एरिया के किसी छोटे से टुकड़े में, 500 गज जहां सनती माहौल हो वहां पे 200-400-500 गज की जमीन किराए पर लेके काम कर सकते थे। अब वो सब ममनू करार दे दी गई है, वो कॉटन इंडस्ट्री के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गई है। फिर दूसरी बात, दुकानदार जो माना ये कहते हैं कि हम उन्हें नीचे अभी फिक्स टैक्स में लाने की कोशिश करेंगे, फिक्स टैक्स में ले आएंगे, जो दुकानदार बहुत छोटा इब्तदाई अनपढ़ तो नहीं कह सकते जो बिल्कुल अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करता है वो इनके हिसाब किताब में नहीं ले जी, पहले बड़ों को ग्रेजुअली लाए, छोटों को आजाद देगी या उनको वक्त दें, 1 साल का वक्त दें, 6 महीने का वक्त दें, 2 साल का, या आज 1000 cc किया कल वो 600 cc करेंगे हमें कबूल होगा क्योंकि 1000 cc वालों ने तजर्बे से गुजरे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें फायदा नजर आया, सुकून की नींद सोएंगे,
تو آصف صاحب، اب آپ کا یہ تو ظاہر جزوی ہڑتال ہے، تو آپ نے کوئی حکومت کو دیا ہے ڈیڈ لائن کہ اس کو مکمل ہڑتال میں بدلنے کے لیے؟
نہیں جی، ابھی ہم صرف ان سے جو آج کی ہڑتال ہے وہ چونکہ انہوں نے اپنے ہی کچھ مخصوص لوگوں کو سامنے کھڑا کیا تھا کہ ہم ہڑتال نہیں کریں گے، آج کی ہڑتال سے حکومت کو کراچی کا بڑا واضح تصویر نظر آ گئی. کل شام تک حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ ہڑتال نہیں ہوگی، ہم لوگ کہنا صرف 47,000 لوگوں کا معاملہ ہے جو جی ایس سی میں رجسٹرڈ ہے، مگر جی ایس سی میں جو 47,000 لوگ ہیں وہ پورے پاکستان کی معیشت تو ان کو چلا رہی ہے نا. چھوٹے دکاندار کہاں سے فیکٹری سے بنتا ہے، ہول سیلر ہوتا ہے، ریٹیلر ریٹیل سے کنزیومر جاتا ہے،
ہمارے
بیچ کا بریک.
اچھا، توقع تو ہماری یہی ہے آصف صاحب کہ مسائل حل ہوں، اور سب سے زیادہ صارفین کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور آپ لوگوں کی بات مانی جائے اور آپ سے بات کی جائے. تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا. اور سامعین، اب کراچی میں سفتے نیوز اینکر مرید عباس کے قتل کے پیچھے کروڑوں روپے کے ہیر پھیر اور فراڈ کا انکشاف ہوا ہے. اس کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
کراچی پولیس ان دنوں 9 جولائی کو ڈیفینس مین نیوز اینکر مرید عباس اور اس کے ساتھی خضر حیات کے دوہرے قتل کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہے، اور اس دوران کئی نئے انکشافات سامنے آئے ہیں. پولیس کے مطابق یہ محض ایک قتل ہی کی واردات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے 100 کروڑ سے زائد روپوں کی ہیرا پھیری ہے، جس سے متاثر افراد کی تعداد درجنوں میں ہے. پولیس نے مرکزی ملزم عاطف زمان کے خلاف جہاں قتل اور اقدام خودکشی کے 2 مقدمات درج کیے ہیں، وہیں ملزم کے خلاف فراڈ، دھوکہ دہی اور جعلسازی کا نیا مقدمہ درج کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عاطف زمان شروع میں ایک ڈرائیور تھا، اس نے خود کو ٹائرز کمپنی کا مالک بتایا اور اس بزنس میں کام کرنے والوں کو بہت اچھے منافع کا جھانسا دے کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا. اس دوران عاطف نے چند سالوں میں 1 درجن سے زائد بیرون ملک دورے اور کئی جائیدادیں بھی خریدیں، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب نئے لوگ اس کے پاس آنا بند ہو گئے تھے. ایس ایس پی کراچی ساؤتھ شیراز نذیر کے مطابق اب تک کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرکزی ملزم عاطف زمان نے کاروبار کے سلسلے میں مرید عباس سے 15 لاکھ روپے لیے تھے، جس کے بعد وہ اسے ہر چند ماہ کے بعد منافع بھی دیتا تھا. کم وقت میں زیادہ منافع کی شرح دیکھ کر مرید عباس نے عاطف کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کی، اور آخر میں عاطف زمان نے مقتول مرید عباس کے 11.5 کروڑ سے زائد روپے ادا کرنے تھے. یہ رقم عاطف ادا کرنے میں ٹال مٹول اور کاروبار میں نقصان کا بہانہ کر رہا تھا.
انیشلی کچھ لوگوں سے پیسے دیے، اپنے جان پہچان والوں سے وہ پیسے انویسٹ کیے. جب اور ان کو پیسے اس کو ملنا شروع ہوئے تو اس نے پرانے انویسٹرس کو یہ بتانا شروع کیا کہ میرا بزنس بہت فلورش کر رہا ہے اور یہ آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں. اس طرح وہ لوگوں کو پھنساتا گیا اور وہ بہت زیادہ 30%, 25%, 40% تک جا کے پروفٹ دے رہا تھا. لوگ نئی انویسٹمنٹ کرتے اور وہی پیسے وہ پرانے انویسٹرس کو شو کرتا کہ پروفٹ ہے، کچھ مارجن ان کو دیتا، باقی خود اپنی عیاشی پہ اور اپنی لگژری پہ خرچ کر رہا تھا.
تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عاطف زمان نے اس وقت متاثرین کے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے. پولیس نے عاطف کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے والے 2 نیوز اینکر سمیت متعدد لوگوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں، تاہم بہت سے متاثرین بے عزتی کے خوف سے فی الحال سامنے آنے سے کترا رہے ہیں. کاروبار کے نام پر جال سازی اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں، لیکن اس بار زیادہ تر میڈیا سے وابستہ افراد کا اس دھوکے میں آنا ضرور ایک نئی بات ہے. پاکستان میں میڈیا انڈسٹری اس وقت ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے. تقریباً 1 سال کے مختصر عرصے میں سینکڑوں کی تعداد میں صحافی، کیمرامین اور ٹیکنیکل اسٹاف نوکریوں سے یا تو ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر انہیں تنخواہوں کی ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے، جبکہ بیشتر اداروں نے مالی مشکلات کے پیش نظر تنخواہوں میں کمی بھی کی ہے. ایسے میں میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہر دوسرا شخص اپنے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا شکار اور محفوظ سرمایہ کاری کی جانب دیکھتا نظر آتا ہے. معروف تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس جال سازی کو محض میڈیا پرسنز تک محدود کر دینا کافی نہیں.
صرف ہم میڈیا ریلیٹڈ ایشو یہ نہیں ہے، یہ جنرلی آپ کے یہاں جو ایک انمپلائمنٹ کی صورتحال ہے، جاب انسیکیورٹی ہے، وہ شاید اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ کی طرف جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں ملیں گی. بہت سے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ اس طرح کی. تو اوور آل جو ہماری یہاں جو صورتحال ہے سوسائٹی کی، یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے.
سماجی ماہرین اور نفسیات دانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فراڈز ان معاشروں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں سماجی ناہمواری اور بے چینی زیادہ، جبکہ بغیر یا کم محنت کر کے ترقی حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہو. معاشرے میں اعلیٰ اقدار کو فروغ، طبقاتی فرق کم اور لوگوں کو اچھی تعلیم دے کر اس رجحان کو کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ کراچی.
تو سامعین یہ رپورٹ تھی محمد ثاقب کی کراچی سے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری اس پروگرام کی ریکارڈنگ یا کسی بھی پروگرام کی ریکارڈنگ آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا کر سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو پروگرام نشر ہو رہا ہوتا ہے جس وقت یعنی لائیو جب ہوتا ہے تو وہ پروگرام بھی براہ راست ہمارے ویب سائٹ پر نشر ہوتا ہے, آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں, ورنہ میڈیم ویو 972 میٹر بینس پر. تو ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسور امام اور ہماری انجینئر تھی نشوان. کل بھی ہم مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ان کے تجزیوں کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویب سائٹ ہمارے فیس بک پر آ کر اگر آپ کسی رپورٹ پر کوئی تبصرہ یا تفصیل سننا چاہتے ہوں تو ضرور بتائیے. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں.